بیرونی عناصر کو اس انقلاب نے جڑ سے اکھاڑ کر پھینکا اور ایران سے ان کی بساط کو جو ہے وہ لپیٹ کر رکھ دیا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اس انقلاب کے اندر ایک طاقت ہے، اس انقلاب کے اندر ایک ایسی جو ہے وہ خوشبو ہے کہ جو بھی اس کے قریب آتا ہے اس کو اس کے ثمرات جو ہے وہ ملتے ہیں۔ لہٰذا ہم کوشش کرتے ہیں کہ انقلاب کے حوالے سے اپنی گفتگو کو اور اپنے پیغام کو جو ہے وہ ہمیشہ کی طرح جاری و ساری رکھیں۔
جی جی بالکل، آپ نے درست فرمایا۔ میں ذکر کر رہی تھی جنوبی امریکہ کا،
جی جی،
تو لاطینی امریکہ کی طرف میں اشارہ کر دوں تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ جب ایران کے اندر انقلاب رونما ہو رہا تھا تو اس زمانے کا جو لوگ اگر تاریخ سے واقف ہوں، ہمارے سامعین انشاءاللہ کے واقف ہوں گے، خود لاطینی امریکہ کے حالات بہت زیادہ خراب چل رہے تھے۔ وہاں پر بھی امریکہ کے مظالم سے تنگ آئی ہوئی آبادی میں روز افزوں اضافہ ہو رہا تھا۔ البتہ آج بھی ہم لوگ دیکھتے ہیں کہ جنوبی امریکہ سے بہت ساری عوام جو ہے وہ امریکہ کی طرف ہجرت کرنے کی کوشش کرتی ہے، جس میں زیادہ تر غیر قانونی افراد کی تعداد بہت بڑھ گئی ہے، اور وہ حتیٰ اپنی جان کی بازی لگا دیتے ہیں۔ تو آخر ایسا کیوں ہے کہ جنوبی امریکہ کی عوام اتنی زیادہ اقتصادی بدحالی کا شکار ہے؟ ظاہر ہے کہ وہ امریکہ کی حکومت کے مظالم ہی کی وجہ سے۔
جی ہاں بالکل، ایسا ہی ہے۔ اور امریکہ ملکوں میں جو ایک طریقے سے ظلم و ستم اور استحصال کی پالیسی پر کاربند رہا ہے، وہ ایران پر بھی اس کے اثرات جو ہے مرتب ہوئے ہیں۔ اور لیکن بانی انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ کی بصیرت اور آپ کے ارشادات اور رہنمائی کی بدولت اسلامی جمہوریہ ایران کے اندر ایک ایسا پائیدار انقلاب جو ہے وجود میں آیا کہ جس کا پیغام آج پوری دنیا میں جو ہے وہ جا رہا ہے۔ بہن شائستہ درانی، پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، اور ہم ایک مرتبہ پھر ایران کے اسلامی انقلاب کی 46ویں سالگرہ کی مناسبت سے تمام سامعین کو دل کی گہرائیوں کے ساتھ مبارکباد پیش کرتے ہیں، اور ساتھ ہی ساتھ رہبر انقلاب اسلامی ایران کے غیور عوام حکام کو بھی مبارکباد پیش کرتے ہیں، کیونکہ ہمارے سامعین دوست بھی جو ہیں وہ جب مبارکباد لکھتے ہیں تو حتیٰ رہبر انقلاب اسلامی، صدر گرامی، اسی طریقے سے جو ہے تمام حکام عوام کا ذکر کرتے ہیں۔ تو ہم نے بھی اپنے پیغام میں سامعین کی طرف سے تمام جتنے بھی ایران کے عوام حکام ہیں ان سب کو مبارکباد، اور انشاءاللہ ترقی و پیش رفت کا عمل جاری و ساری رہے گا۔ بہن شائستہ درانی، پروگرام بزم دوستاں کا وقت اب اپنے اختتام کی طرف جا رہا ہے، تو چلتے چلتے سامعین دوستوں سے اجازت چاہتے ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے حسین تقوی
اور شائستہ درانی کو اجازت دیجیے۔
خدا حافظ۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ ریڈیو تہران کے سامعین کو یہ بتاتے چلیں کہ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی مناسبت سے ریڈیو تہران نے دو خصوصی پروگرام ترتیب دیے ہیں، ان پروگراموں کو سننا نہیں بھولیے گا۔ صبح کی نشریات میں آپ یکم رمضان المبارک سے اس مبارک مہینے کی آخری تاریخ تک روزانہ خصوصی پروگرام دعوت الہی سماعت فرما سکیں گے، جبکہ شام کی نشریات میں ہم آپ کے لیے یکم رمضان المبارک سے اس مہینے کی آخری تاریخ تک روزانہ خصوصی پروگرام نور رمضان پیش کریں گے۔ سامعین، ہمیں امید ہے کہ ان پروگراموں سے بھی آپ ضرور استفادہ کریں گے۔ اور سامعین، اب پیش خدمت ہے پروگرام آئینۂ صحافت۔ عزیز سامعین، مختلف اخبارات کے جائزے پر مشتمل پروگرام آئینۂ صحافت کے ساتھ حاضر خدمت ہیں، ہاشم علی کا سلام قبول کیجیے۔ سامعین، آج ہفتے وار تعطیل کی وجہ سے ایرانی اخبارات شائع نہیں ہوئے ہیں، لہذا آج کے پروگرام میں صرف پاکستان اور ہندوستان کے اخبارات کا جائزہ پیش کر رہے ہیں۔ تو پہلے پاکستانی اخبار روزنامہ جنگ کی بعض اہم سرخیاں۔ پاکستان میں امریکی اسلحہ دہشت گردی کے لیے استعمال ہو رہا ہے، ترجمان دفتر خارجہ۔ موسمیاتی تبدیلی بہت بڑا چیلنج ہے، مراد علی شاہ۔ کرم میں سڑکیں بند، تعلیمی ادارے بھی بند کرنے کی دھمکی۔ فواد چودھری 9 مئی کے 5 مقدمات میں گنہگار قرار۔ آئینی بینچ 9 مئی پر جوڈیشل کمیشن کی تشکیل کے لیے تحریک انصاف کو مزید دستاویزات جمع کرانے کی مہلت۔ غزہ جنگ بندی کا دوسرا مرحلہ، قاہرہ میں مذاکرات۔ اور بنگلہ دیش، خالدہ ضیاء کا محدود اصلاحات کر کے فوری انتخابات پر زور۔ سامعین، آج روزنامہ نوائے وقت میں ایک مضمون شائع ہوا ہے رمضان المبارک کے سلسلے میں۔ اس مضمون کا عنوان ہے آمد رمضان، پرائس کنٹرول کام کرنے کی فوری ضرورت۔ مضمون لکھا ہے محمد اکرم چودھری نے۔ تو پیش خدمت ہیں اس مضمون کے اہم اقتباسات۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ دنیا بھر میں آمد رمضان برکات اور اللہ کی رحمتیں سمیٹنے کے لیے امت مسلمہ کوشاں ہوتی ہے۔ ہر کوئی اپنی بساط اور ہمت کے مطابق اللہ کے راستے میں خرچ کرتا اور عبادات میں مشغول ہوتا ہے۔ دنیا کے وہ ممالک جن کی بنیاد اسلام کی نہیں ہوتی، وہاں پر تمام حکومتیں مسلم آبادی کے لیے خصوصی سہولتوں اور خاص سطح پر رعایت بغیر کسی امتیازی سلوک کے دیتی ہیں، اور ان کو احساس دلاتی ہیں کہ ہم سب اس ملک کے شہری ہیں اور آپ کا احترام ہم پر لازم ہے۔ مسلم ریاستیں جشن رمضان کے نام پر اپنے لوگوں کو افطار و سحر کے لیے بے دریغ خرچ کرتی ہیں، مگر ہمارے ہاں الٹی گنگا بہتی ہے اور سال بھر کا منافع ایک ہی ماہ میں حاصل کرنے کے لیے کوشاں تاجر، دکاندار، مل مالکان، سبزی منڈیاں، فروٹ مارکیٹیں، چکن، بیف اور مٹن کے دکاندار دونوں ہاتھوں سے لوگوں کی مجبوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں، اور ایک کا بوجھ دوسرے اور دوسرا اپنا بوجھ تیسرے پر، بس سب مل کر بوجھ سرکار پر، اور سرکار ووٹوں کے حصول کے نام پر خاموش تماشائی اور سرکاری پریس ریلیزوں، سیاسی بیانات اور اشتہارات کے ذریعے کنٹرول کرنے کی سعی کر رہی ہوتی ہے، اور قیمتوں کا تعین کرنے والے ادارے گھر بیٹھے بادشاہ سلامت کے انداز میں حکم جاری کر رہے ہوتے ہیں۔ اس کام کو میدان عمل میں آئے بغیر نہیں کیا جا سکتا، اور سپلائی اور ڈیمانڈ کو قائم رکھنے والی ٹیمیں گھر میں موجود رہتی ہیں اور بازاروں میں عوام لٹتی رہتی ہے۔ پہلے عشرے میں کچھ کوشش اور کچھ اشتہارات سے ماحول بنانے میں مصروف رہتے ہیں، دوسرے عشرے میں میٹنگ کا شاندار مظاہرہ، اور حکمرانوں کو سب اچھا ہے کی رپورٹ پیش کی جاتی ہے، اور تیسرے عشرے میں عید کے نام پر کمائی کی کھلی چھوٹ اور منظر سے غائب ہو جایا جاتا ہے۔ پھر عید کے بعد عوام بے حال ہو کر اگلے ماہ تک مہنگائی کا رونا روتی رہتی ہے اور تقدیر کا لکھا سمجھ کر خاموشی اختیار کر لیتی ہے۔ رمضان المبارک کے دوران اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کے نفاذ کے اثرات بہترین ہو سکتے ہیں اگر ضروری اشیاء کی قیمتیں مستحکم رہتی ہیں، جس سے صارفین پر بوجھ کم ہوتا ہے۔ کم آمدنی والے گھرانوں کے لیے ضروری اشیاء زیادہ سستی ہو جاتی ہیں۔ ضروری اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے سے مہنگائی کے دباؤ کو کم کرنے میں مدد مل سکتی ہے۔ صارفین سستی قیمتوں پر ضروری اشیاء خریدنے کی اپنی صلاحیت پر زیادہ اعتماد محسوس کرتے ہیں۔ مضمون نگار لکھتے ہیں کہ ضروری اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے سے سماجی بہبود میں بہتری آ سکتی ہے، کیونکہ کم آمدنی والے گھرانے بنیادی ضروریات کو برداشت کرنے کے قابل ہوتے ہیں۔ مجموعی طور پر رمضان المبارک کے دوران اشیاء ضروریہ کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے کے لیے ٹھوس اقدامات کے نفاذ کے اثرات مختلف عوامل پر منحصر ہوں گے، جن میں نافذ کیے گئے مخصوص اقدامات، معیشت کی حالت اور پروڈیوسرز اور صارفین کے رویے شامل ہیں۔ دکانداروں کا رویہ ایک اہم پہلو ہے جس پر توجہ دینے کی ضرورت ہے، تاکہ رمضان المبارک کے دوران صارفین کے لیے مناسب قیمتوں اور خریداری کا ایک ہموار تجربہ ہو۔ مضمون نگار مزید لکھتے ہیں کہ یہاں کچھ اہم مسائل اور ممکنہ حل ہیں۔ اوور چارجنگ، دکاندار رمضان کے دوران بڑھتی ہوئی مانگ کا فائدہ اٹھاتے ہوئے صارفین سے اوور چارج کر سکتے ہیں۔ دکاندار مصنوعی قلت پیدا کرنے کے لیے ضروری اشیاء کو ذخیرہ کر سکتے ہیں، جس سے قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ دکاندار صارفین کو دھوکہ دینے کے لیے قیمتوں، وزن یا مقدار میں ہیرا پھیری کر سکتے ہیں۔ دکاندار قیمتیں واضح طور پر ظاہر نہیں کر سکتے اور نہ ہی رسیدیں فراہم کر سکتے ہیں، جس سے صارفین کے لیے حکام اوور چارجنگ کو روکنے اور قیمت کی حدوں کی تعمیل کو یقینی بنانے کے لیے قیمتوں کی باقاعدہ نگرانی کر سکتے ہیں۔ حکومتیں دکانداروں کے لیے لائسنس کے تقاضے قائم اور نافذ کر سکتی ہیں، اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ وہ مخصوص معیارات پر پورا اترتے ہیں اور ضوابط کی پابندی کرتے ہیں۔ عوامی بیداری کی مہم صارفین کو ان کے حقوق غیر منصفانہ طریقوں کی نشاندہی کرنے اور شکایات کی اطلاع دینے کے بارے میں آگاہ کر سکتی ہے۔ حکومتیں شکایت کا طریقہ کار قائم کر سکتی ہیں، جیسے ہاٹ لائنز یا آن لائن پورٹل، تاکہ صارفین کو غیر منصفانہ طرز عمل کی اطلاع دینے اور اس کا ازالہ کرنے کی اجازت دی جا سکے۔ منصفانہ طرز عمل کے لیے ترغیبات، حکومتیں منصفانہ اور شفاف کاروباری طریقوں کا مظاہرہ کرنے والے دکانداروں کو ٹیکس میں چھوٹ یا شناختی پروگرام جیسی مراعات پیش کر سکتی ہیں۔ باقاعدہ معائنہ، حکام اس بات کو یقینی بنانے کے لیے باقاعدہ معائنہ کر سکتے ہیں کہ دکاندار قواعد و ضوابط کی تعمیل کر رہے ہیں اور منصفانہ کاروباری طریقوں کو برقرار رکھے ہوئے ہیں۔ دکانداروں کے رویے سے نمٹنے کے ذریعے حکومتیں مارکیٹ کا ایک منصفانہ اور شفاف ماحول پیدا کرنے میں مدد کر سکتی ہیں۔ اس بات کو یقینی بناتے ہوئے کہ رمضان المبارک کے دوران صارفین کو مناسب قیمتوں پر ضروری اشیاء تک رسائی حاصل ہو۔ مضمون نگار آخر میں لکھتے ہیں کہ حکومت کو ماہ رمضان مکمل انصاف اور انتظامی مشینری کو الرٹ رکھنا اور تمام کے ساتھ یکساں سلوک اور رویہ اور اخلاقیات کو مد نظر رکھتے ہوئے اقدامات پر سختی سے عمل پیرا ہونا اور سب سے بڑھ کے ذخیرہ اندوزوں کو ذخیرہ اندوزی کا موقع نہ دینا کامیابی کی نوید ہو سکتی ہے۔ اور سامعین، اب ہندوستانی اخبارات میں پہلے روزنامہ انقلاب کی کچھ اہم سرخیاں پیش ہیں۔ گجرات فسادات کی 23ویں برسی پر زکیہ جعفری کی جد و جہد کو یاد کیا گیا۔ متنازعہ وقف بل میں 14 ترامیم کو مرکزی کابینہ کی منظوری۔ ہندوازم کو ہندوتو سے بچائیں، نئی کتاب میں ارون شوری کا جرت مندانہ مطالبہ۔ لو جہاد کی نفرت انگیز مہم کے خوف سے جھارکھنڈ کے جوڑے نے کیرالا میں پناہ لی۔ 88% والدین بچوں کا سوشل میڈیا اکاؤنٹ بند کروانے کے حق میں سروے۔ آسام کے 63 مسلمانوں پر ملک بدر کیے جانے کی تلوار۔ اور انسانی حقوق کی تنظیم کا اسرائیل پر فلسطینی قیدیوں پر گھناؤنے تشدد کا الزام۔ سامعین، پروگرام کے آخر میں روزنامہ ہندوستان ایکسپریس کے ادارے پر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ اس ادارے کا عنوان ہے بہار میں کابینہ کی توسیع۔ اخبار اس سلسلے میں لکھتا ہے کہ بہار میں کابینہ کی توسیع کے ساتھ ہی وزیر اعلی نتیش کمار کی اقتدار پر گرفت کمزور ہو گئی ہے۔ دوسرے لفظوں میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ عملی لحاظ سے وزیر اعلی بہار ایک مجبور وزیر اعلی کے طور پر ابھر کر سامنے آ گئے ہیں، کیونکہ حکومت کی قیادت کر رہی جنتا دل یونائٹیڈ کی شریک جماعت بھارتی جنتا پارٹی کا اس حکومت میں اثر و رسوخ ان معنوں میں بڑھ گیا ہے کہ کابینہ میں بی جے پی کے ارکان عددی لحاظ سے سبقت لے گئے ہیں۔ نتیش کمار کے لیے اس وقت صورتحال بڑی عجیب و غریب ہو گئی ہے کہ وہ بحیثیت وزیر اعلی حکومت کی قیادت تو کر رہے ہیں، لیکن اس حکومت میں شریک جماعت ایسی طاقتور شکل و صورت اختیار کر چکی ہے جس کی بنیاد پر یہ رائے قائم کرنے میں کوئی تامل نہیں کہ وزیر اعلی اپنے طور پر فیصلہ سازی کا ایک طرح سے اختیار کھو بیٹھے ہیں، اور اب یہ فطری ہے کہ بی جے پی جو چاہے گی حکومت کا فیصلہ وہی ہوگا، کیونکہ کابینہ میں بی جے پی کو واضح برتری حاصل ہو گئی ہے۔ بدھ کو بہار کی کابینہ میں 7 نئے ارکان کو شامل کیا گیا، اور خاص بات یہ بھی ہے کہ تمام کے تمام 7 وزراء بی جے پی کے کوٹے سے حکومت میں شامل کیے گئے۔ اس کے برخلاف جے ڈی یو کے کوٹے سے کسی رکن اسمبلی کو وزیر نہیں بنایا گیا۔ اس سے بھی بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ جمعرات کو جب نئے وزراء کے درمیان قلمدان کی تقسیم کا عمل انجام پایا تو سابقہ وزراء کے محکموں میں بھی تبدیلی عمل میں لائی گئی تاکہ نئے ارکان کو وزارتی ذمہ داریاں دی جا سکیں۔ نتیجتاً نتیش کابینہ کے کئی سابقہ ارکان کے محکمے تبدیل کیے گئے اور کئی سینئر وزراء سے بعض اہم ذمہ داریاں چھین لی گئیں۔ اس طرح نتیش کابینہ کا جو نیا چہرہ سامنے آیا ہے وہ یہ ظاہر کرنے کے لیے تقریباً کافی ہے کہ اب حکومت بہار کا کنٹرول جے ڈی یو کے ہاتھ میں نہیں بلکہ بی جے پی کے ہاتھ میں ہے۔ ایسے وقت میں جبکہ بہار میں اسمبلی انتخابات کے لیے تقریباً 7 ماہ باقی رہ گئے ہیں، کابینہ کی توسیع اور وزراء کے محکموں میں کی جانے والی بڑی تبدیلی معنی رکھتی ہے۔ کہا جا رہا ہے کہ وزیر اعلی بہار نتیش کمار پر اپنی کابینہ میں توسیع کا بی جے پی کی جانب سے شدید دباؤ تھا۔ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ کابینہ کی توسیع سے قبل بی جے پی کے قومی صدر جے پی نڈا نے پٹنہ میں قیام کے دوران اس حوالے سے وزیر اعلی کے ساتھ نہ صرف یہ کہ تبادلہ خیال کیا بلکہ انہوں نے بی جے پی کے جملہ مطالبات کی منظوری کو بھی یقینی بنایا۔ سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے، اور سامعین لیجیے اب سماعت فرمائیے پروگرام ایرانی مشاہیر۔
عزیز سامعین، پروگرام ایرانی مشاہیر کی ایک اور کڑی لے کر حاضر ہیں۔ میثم رضا خان کا سلام قبول فرمائیں۔ آج کے اس پروگرام میں بھی ہم 12ویں صدی عیسوی کے عظیم عارف و فلسفی شیخ شہاب الدین ابو الفتوح یحییٰ بن حبش سہروردی کے بارے میں گفتگو کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے ان کی زندگی، آثار اور خدمات کے بارے میں بات چیت کریں گے۔ عظیم عارف و فلسفی سہروردی نے اسلامی عرفان و فلسفے کے فروغ میں اہم کردار ادا کیا ہے، اور وہ ایک نہایت اہم فلسفی مکتب فکر یعنی فلسفہ اشراق کے بانی ہیں۔ ہم آپ کو بتا چکے ہیں کہ شیخ شہاب الدین سہروردی کے جو فلسفہ اسلامی میں حکمت اشراق کے بانی، عارف اور عظیم فلسفی گزرے ہیں، 549 ہجری قمری میں زنجان کے قریب سہرورد نام کے ایک دیہات میں پیدا ہوئے اور 38 سال کی عمر میں 587 ہجری قمری میں حلب کے علماء و فقہا کی سازشوں کے نتیجے میں صلاح الدین ایوبی کے ہاتھوں قتل کر دیے گئے۔ سہروردی کی مختصر تاہم مفید عمر کا محاصل ان کے 50 رسالے اور کتابیں ہیں کہ جو انہوں نے یادگار کے طور پر چھوڑی ہیں۔ ان کے آثار اور کتابوں کی حیرت انگیز طور پر فصاحت و بلاغت کے لحاظ سے تعریف و تمجید کی گئی ہے۔ وہ پختہ اور مضبوط نثر کے حامل ہیں جو ایران کی تاریخ ادب کے تمام ادوار کے فلسفی نثر کا بہترین نمونہ شمار ہوتی ہے۔ ڈاکٹر سید حسین نثر کا خیال ہے کہ فارسی نثر کی ہزار سالہ تاریخ میں شاید ہی کسی نے بھی اس لطافت و روانی سے فلسفی مباحث و موضوعات کے بارے میں گفتگو کی ہو۔ سہروردی کی اہم تالیفات میں حکمت الاشراق، تلویحات، مقاومات، مشارع و متارحات، پرتو نامہ، حیاکل النور، حیاکل النور، الواح عمادی، رسالہ الطیر، آواز پر جبرائیل، عقل سرخ، روزی با جماعت صوفیان، رسالہ فی حال الطفولیہ، رسالہ فی حقیقت العشق اور واردات و تقدیسات کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ ان میں بعض کتابیں فارسی میں اور بعض عربی میں لکھی گئی ہیں۔ شیخ شہاب الدین سہروردی کو شیخ اشراق کہا جاتا ہے، کیونکہ جس روش کی بنیاد انہوں نے رکھی تھی وہ اشراقی روش ہے، اور ان کی حکمت حکمت اشراق کے عنوان سے مشہور ہوئی ہے۔ حکمت اشراق میں ایک طرح سے وجود کے بارے میں بحث و گفتگو کی گئی ہے کہ جس میں عقل و استدلال کی طاقت پر تکیہ نہیں کیا گیا ہے، بلکہ خالص استدلالی روش کے ساتھ ہی قلبی سیر و سلوک بھی ہے۔ حکمت اشراق ایک ایسا فلسفہ ہے کہ جس کی بنیاد سہروردی نے ابو علی سینا کے مشائی فلسفے، اسلامی تصوف، ایران قدیم اور یونان قدیم کے فلسفیانہ نظریات پر رکھی ہے۔ حکمت اشراق ایک ایسا ذوق ہے کہ جو استدلال کو اپنی بنیاد اور لازمہ گردانتا ہے، اور نظم عقل اور استدلالی طاقت کو معرفت کے طالب شخص کے لیے کمال کا پہلا مرحلہ سمجھتا ہے۔ در حقیقت حکمت اشراق فلسفہ کلام اور خالص خانقاہی تصوف کے درمیان ایک برزخ ہے۔ سہروردی کا خیال ہے کہ اشراقی فلسفیوں کی کوشش ہے کہ وہ جو عقل و استدلال کی بنیاد پر حاصل کرتے ہیں اسے اندرونی تجربے سے بھی حاصل کرتے ہیں۔ وہ محض استدلالی روش کو لاحاصل اور روحانی سیر و سلوک کو بھی عقلی و استدلالی تربیت کے بغیر گمراہی کا موجب سمجھتے ہیں۔ سہروردی کی نظر میں حکمت خمیر ازلی ہے اور اس کی بنیاد ہرمس کے توسط سے ڈالی گئی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ سیر و سلوک میں فیثاغورثی، بایزید بسطامی اور پھر منصور حلاج اور ابو الحسن خرقانی اس حکمت و فلسفے کے معنوی و روحانی وارثین ہیں۔ سہروردی کے افکار کے گوناگوں منابع ہیں، مثلا اسلام سے پہلے ایران کے دینی و فلسفی افکار اس کے منابع میں سے ایک ہیں۔ وہ ایرانی دانشوروں کے فلسفے کی بنیاد باطن کی صفائی و پاکیزگی اور قاعدہ نور و ظلمت کی بنیاد پر دنیا کی تشریح میں سمجھتے ہیں۔ مفہوم نور پر توجہ اور اسے مفہوم وجود کی جگہ پر رکھنا سہروردی کو افلاطون و ارسطو جیسے یونان قدیم کے فلسفیوں کے افکار سے جدا کرتا ہے اور ایک مشرقی و ایرانی رنگ دے دیا ہے کہ جو جدید افلاطونی اور دینی مفہوم سے ملا ہوا ہے۔ سہروردی اپنی فکری دنیا میں خود کو یونانیوں کا مقروض سمجھنے سے پہلے ایرانی فلسفیوں اور عرفا کی جانب مائل ہوئے ہیں، چاہے وہ ایران قدیم کا دور ہو یا اسلامی دور۔ سرچشمہائے حکمت اشراق نامی کتاب کے مصنف صمد موحد کا خیال ہے کہ حکمت باستان نے ایرانیان کے مصنف سہروردی سے آشنائی کے تین راستے ہیں۔ ایک ذریعہ تو وہ مجوسی ہیں کہ جو اس دور تک ایران میں جگہ جگہ بڑی تعداد میں موجود تھے، اور ان کی سینہ بسینہ تعلیمات دوسرے وہ کتابیں اور جریدے کہ جن کا اس دور میں پہلوی عربی اور فارسی زبان میں ترجمہ کیا گیا تھا، اور اسی طرح اصلی ایرانی عرفان کے جس میں محققین کی تصدیق کے مطابق مجوسیوں کی تعلیمات کی بہت سی مشترکہ جہتیں اور مشابہ چیزیں پائی جاتی ہیں اور ہمارا غنی ادب اس کو بیان کرتا ہے۔ اس کے باوجود سہروردی فلسفہ یونان سے بھی غافل نہ تھے اور افلاطون و جدید افلاطونیوں سے بہت متاثر تھے، اور جہاں انہوں نے ارسطو کی منطق و طبیعیات سے استفادہ کیا ہے وہیں ان کا جائزہ بھی جدید افلاطونیوں کی روش سے لیا ہے۔ ڈاکٹر سعید حسین نصر نے ایک مقدمے میں کہ جو انہوں نے سہروردی کی فارسی کتاب پر لکھا ہے، کہتے ہیں کہ سہروردی خود کو دو بڑی و قدیم روش یعنی یونانی و ایرانی روشوں کا وارث سمجھتے تھے، اور ان کی نظر میں افلاطون اور زرتشت ایران قدیم کے فلسفی بادشاہ اور سقراط سے پہلے کے یونانی فلسفی ایک ہی حقیقت کے شارح اور ایک ہی روحانی پیغام کے مفسر رہے ہیں، اور سہروردی خود کو ان کا احیاء کرنے والا سمجھتے تھے۔ ڈاکٹر نصر فلسفہ اشراق کی اہم خصوصیت عرفان، ایران قدیم کے فلسفے اور اسلامی فلسفے سے اس کی آمیزش سمجھتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ خاص اشراقی نگاہ سے سہروردی کے جریدوں کا نمایاں باب نفس سے متعلق ہے۔ سہروردی نے اپنے فلسفے کے ایک حصے میں کہ جہاں عناصر طبیعیات کے بارے میں بحث کرتے ہیں، مشائی فلسفیوں کی طرح بات کرتے ہیں، لیکن جب نفس کی بات کرتے ہیں تو ان کی نظر اس موضوع کے بارے میں مختلف ہے۔ سہروردی کا نفس کے مسئلے میں مشائیوں کے ساتھ یہ اختلاف ہے کہ مشائی فلسفی چاہے وہ اسلامی ہوں یا یونانی، علم النفس کو طبعیات کا ایک فصل شمار کرتے ہیں، جبکہ سہروردی علم النفس کو الہیات سے نزدیک کرتے ہیں اور مادی دنیا سے انسان کی رہائی اور جسمانی نجات کی کیفیت کے بارے میں بحث کرتے ہیں۔ اشراقیوں کا علم النفس ہمیشہ سہروردی کے فلسفے کا ایک بنیادی ترین اصول ہے، اور وہ وہی عالم رب نوعی و مشائی پر یقین ہے۔ وہ افلاطون کو امام الحکمت اور اشراقی فلسفیوں کا رہبر و پیشوا سمجھتے ہیں۔ ان کی نظر میں افلاطون نے بحث و استدلال کو عرفانی ذوق کے ساتھ جمع کیا ہے۔ سہروردی کا فلسفہ نور و ظلمت کی حقیقت پر استوار ہے، اور ان کے فلسفے کو فلسفہ اشراق کہے جانے کی وجہ بھی یہی ہے۔ اشراق کے لفظ ایک جانب نور و روشنی کا مفہوم دیتی ہے، اور دوسری طرف جغرافیائی لحاظ سے مشرقی سمت کی جانب اشارہ ہے، چونکہ فلسفہ اشراق ایک عرفانی جغرافیے کی بنیاد پر استوار ہے کہ جس میں عالم مشرق نور محض یا مقرب فرشتوں کی دنیا ہے کہ جسے مادے سے پاک ہونے کی بنا پر خاکی مخلوقات نہیں دیکھ سکتی۔ سہروردی کے فلسفے میں مغرب کامل کا مطلب تاریک دنیا یا عالم مادہ ہے۔ سہروردی اشیاء کے حقائق کو نور سے تعبیر کرتے ہیں، اور مخلوقات کے فرق کو نورانیت کی شدت و کمی میں سمجھتے ہیں۔ نور حقیقی ذاتی طور پر ایک روشن ہے، اور ہر چیز کی روشنی اسی سے وابستہ ہے، اسی بنا پر تمام چیزیں نور کی نورانیت کی بنا پر ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات کی جو خود ہستی مطلق ہے نور محض ہے۔ سہروردی نے قرآن کریم سے الہام حاصل کرتے ہوئے اسے نور الانوار کا نام دیا ہے، اور اس نور و روشنی تک رسائی کو نجات و کامیابی سے عنوان کرتے ہیں۔ فلسفہ مشائی میں جو چیز موجودات کے درمیان علت کا رابطہ کہی جاتی ہے، اسے حکمت اشراق میں فطرت سے بالاتر عشق سے تعبیر کیا جاتا ہے، یعنی عشق نور الانوار کی جو بذات خود نور اور کمال محض ہے، مخلوقات میں بھی جاری ہو جاتا ہے، اور وجود کے تمام مراتب نور، فیض اور رحمت حق کے سائے میں وجود میں آتے ہیں۔ سامعین، اس کے ساتھ ہی اس پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے۔ خدا حافظ۔
یہ تہران ہے، اسلامی جمہوریہ ایران کی آواز۔ سامعین، ابھی آپ سن رہے تھے پروگرام ایرانی مشاہیر، اور اب پیش خدمت ہے پروگرام آئیے فارسی سیکھیے۔
فارسی بیاموزید،
آئیے فارسی سیکھیے۔ عزیز سامعین، آپ یقیناً اپنے اس پسندیدہ پروگرام آئیے فارسی سیکھیے کے منتظر ہوں گے۔ جیسا کہ ہم نے گزشتہ پروگرام میں بتایا تھا کہ تہران یونیورسٹی کے طلبہ کوہ پیمائی پر جانے کا پروگرام بنا رہے ہیں۔ رامین اور سعید نے بھی کوہ پیمائی پر جانے والے طلبہ میں اپنا نام لکھوایا ہے۔ محمد ابھی ششوپنج میں ہے کہ وہ کوہ پیمائی پر جائے یا نہ جائے، وہ اس حوالے سے رامین سے گفتگو کرتا ہے۔ وہ دونوں ایک کافی شاپ پر موجود ہیں، ان دونوں کے درمیان کیا گفتگو ہوتی ہے آئیے سنتے ہیں، لیکن پہلے کچھ مشکل الفاظ اور مختصر جملے۔
من شنیدم،
میں نے سنا ہے،
کوہ نوردی،
کوہ پیمائی،
درست است،
ٹھیک ہے،
تو می آئی،
تم چلو گے،
با ما،
ہمارے ساتھ،
خیلی خوش می گذرت،
بہت اچھا وقت گزرے گا،
من نمی دانم،
مجھے ابھی پتہ نہیں،
من می توانم،
میں کر سکتا ہوں،
تو داری،
تمہارے پاس ہے،
تو کار داری،
تمہیں کوئی کام ہے،
من کار ندارم،
مجھے کوئی کام نہیں ہے،
مهم نیست،
ضروری نہیں،
چه کار میکنی،
تم کیا کر رہے ہو،
اما،
لیکن،
راستش،
واقعی،
کفش،
جوتے،
من ندارم،
میرے پاس نہیں ہے،
میخواهم بخرم،
میں خریدنا چاہتا ہوں،
سشنبه،
منگل،
خیابان،
سڑک،
کفش و لباس ورزشی،
جوتے اور ورزش کے کپڑے،
بیکار،
فارغ،
اسم،
نام،
اسمت،
تمہارا نام،
لیست،
فہرست یا لسٹ،
تو نوشتی،
تم نے لکھا،
هنوز،
ابھی تک،
الان،
ابھی،
من می روم،
میں جاؤں گا یا میں جا رہا ہوں،
من می نویسم،
میں لکھوں گا یا میں لکھ رہا ہوں،
باشد،
اچھا، ٹھیک ہے۔ سامعین، اب محمد اور رامین کے درمیان ہونے والی گفتگو کو بغور سنیے۔
شنیدم تو و سعید به کوه نوردی می روید، درست است؟
میں نے سنا ہے کہ تم اور سعید کوہ پیمائی پر جا رہے ہو، کیا یہ بات صحیح ہے؟
آره، تو ہم با ما می آئی، خیلی خوش می گذرت،
ہاں تم بھی ہمارے ساتھ چلو گے، بہت اچھا وقت گزرے گا،
نمی دانم می توانم بیایم یا نه؟
نہیں معلوم کہ میں جا سکتا ہوں یا نہیں۔
پنج شنبه چه برنامه ای داری؟ کار داری؟
جمعرات کو تمہارا کیا پروگرام ہے؟ کوئی کام ہے؟
پنج شنبه کار ندارم، اما راستش من لباس و کفش مناسب ندارم۔
نہیں، جمعرات کو میرے پاس کوئی خاص کام نہیں ہے، لیکن سچی بات یہ ہے کہ میرے پاس مناسب کپڑے اور جوتے نہیں ہیں۔
مهم نیست، من هم لباس و کفش ورزشی ندارم،
یہ کوئی اہم نہیں، میرے پاس بھی ورزش کا لباس اور جوتے نہیں ہیں۔
پس چه کار میکنی؟
تو کیا کرو گے؟
من میخواهم بخرم، سه شنبه بعد از ظهر به خیابان جمهوری میروم، آنجا مرکز کفش و لباس ورزشی است، تو هم میایی؟
میں خریدنا چاہتا ہوں، منگل کی سپہر کو جمہوری روڈ پر جاؤں گا، وہاں پر اسپورٹ شوز اور ڈریس کی دکانیں ہیں، تم بھی چلو گے؟
آره خوب است، من ہم سشنبے بعد از ظہر بیکار ہستم۔
ہاں ٹھیک ہے، میں بھی منگل کی سپہر فارغ ہوں۔
اسمت رو در لیست نوشتی؟
تم نے اپنا نام فہرست میں لکھ دیا ہے؟
نہ ہنوز، الان می روم می نویسم۔
نہیں ابھی نہیں، میں جا رہا ہوں لکھنے کے لیے۔
باشد،
اچھا۔ سامعین ایک بار پھر یہ گفتگو غور سے سنیے، لیکن اب بغیر ترجمے کے.
شنیدم تو و سعید به کوهنوردی می روید، درست است؟
آره، تو هم با ما می آیی؟ خیلی خوش می گذرد.
نمی دانم، می توانم بیایم یا نه؟
پنجشنبه چه برنامه ای داری؟ کار داری؟
نه، پنجشنبه کار ندارم، اما راستش من لباس و کفش مناسب ندارم.
مهم نیست، من هم لباس و کفش ورزشی ندارم.
پس چه کار می کنی؟
من میخواهم بخرم. سه‌شنبه بعد از ظهر به خیابان جمهوری میروم. آنجا مرکز کفش و لباس ورزشی است. تو هم میایی؟
آره، خوب است. منم سه‌شنبه بعد از ظهر بیکار هستم.
اسمت رو در لیست نوشتی؟
نه هنوز. الان میروم مینویسم.
باشد.
سامعین، آپ نے توجہ فرمائی، محمد بھی اپنے دوستوں کے ساتھ کوہ پیمائی پر جانے کے لیے تیار ہے، لیکن محمد اور رامین کو بھی ورزش کا مناسب لباس اور جوتے بھی خریدنے ہیں. اسی کے ساتھ آج کا پروگرام بھی اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اگلے پروگرام تک کے لیے اجازت دیجیے.
وقت ہوا ہے عالمی خبروں کا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. عالمی خبروں کے ساتھ حاضر خدمت ہیں حسین تقوی کا سلام قبول کیجیے. سب سے پہلے خاص خاص خبروں کا خلاصہ.
ایران معاشی غنڈہ گردی کے سامنے سر نہیں جھکائے گا اور جنگی جرائم میں ملوث افراد کی دھونس و دھمکی میں نہیں آئے گا. صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان کا اعلان. ہفتے کے روز 42 روزہ ابتدائی جنگ بندی کا باضابطہ اختتام. صہیونی حکومت اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے سلسلے میں دوسرے مرحلے کے مذاکرات کا قاہرہ میں آغاز. پاکستان میں نوشیرا کے دارالعلوم حقانیہ کوڑا خٹک کی جامع مسجد میں خودکش دھماکہ. مولانا حامد الحق سمیت کم از کم 6 نمازی جاں بحق، جبکہ متعدد دیگر زخمی ہو گئے. ترکیہ کے ساتھ عرصے دراز تک برسر پیکار تنظیم کردستان ورکرز پارٹی پی کے کے کا بڑا اعلان، پارٹی کے رہنما عبداللہ اوجلان کی ایک پیغام میں اپنے ماننے والوں سے ہتھیار ڈالنے کی اپیل۔ اور اب خبریں تفصیل کے ساتھ۔ صدر مملکت ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے کہا ہے کہ ایران معاشی غنڈہ گردی کے سامنے سر نہیں جھکائے گا اور جنگی جرائم میں ملوث افراد کے احکامات نہیں مانے گا۔ ایران کے صدر ڈاکٹر مسعود پزشکیان نے نامہ نگاروں کے ساتھ گفتگو میں پابندیوں کے خلاف ملک کے مضبوط موقف کا اعادہ کرتے ہوئے کہا کہ ایران معاشی دباؤ اور غنڈہ گردی کے سامنے سر نہیں جھکائے گا اور جنگی جرائم میں ملوث افراد کی دھونس اور دھمکیوں میں نہیں آئے گا۔ انہوں نے کہا کہ ہم مذاکرات کرتے ہیں مگر عالمی غنڈہ گردی اور بلیک میلنگ کے سامنے نہیں جھکیں گے۔ خطے میں سفارتکاری کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ ایران کے عزم کو دہراتے ہوئے خبردار کیا۔ خطے میں سفارتکاری کے حوالے سے انہوں نے ایران کے عزم کو دہراتے ہوئے خبردار کیا کہ ہم اپنے ہمسایہ ممالک سے کسی تنازع میں نہیں پڑنا چاہتے، وہ ہمارے بھائی ہیں اور ہم امن کے ساتھ رہنا چاہتے ہیں، لیکن اگر ہم پر حملہ ہوا تو ہم اپنی دفاع کا پورا حق رکھتے ہیں۔ انہوں نے زور دے کر کہا کہ ہمیں اپنا دفاع کرنے کا حق حاصل ہے اور یہی ہمارا اصول بھی ہے۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان نے کہا ہے کہ صہیونی حکومت کی دھمکیوں کے پیش نظر ایران اپنے دفاع کو مضبوط بنانے کے لیے ذمہ دارانہ اقدامات انجام دے گا۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بقائی نے صہیونی حکومت کے جارحانہ بیانات اور دھمکیوں کے پیش نظر ملکی دفاعی صلاحیتوں میں اضافے کو ایک ضروری اور ذمہ دارانہ اقدام قرار دیا۔ اپنے ایکس پیج پر ایک بیان میں انہوں نے کہا کہ صہیونی وزیر خارجہ اور دیگر حکام مسلسل ایران کو فوجی کارروائی کی دھمکیاں دے رہے ہیں، جبکہ مغربی ممالک دفاعی صلاحیتوں کی وجہ سے ایران پر تنقید کر رہے ہیں۔ یہ رویہ غیر منطقی اور شرمناک ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ایران کے لیے اپنی دفاعی صلاحیتوں کو بڑھانا اور مضبوط کرنا مکمل طور پر ضروری ہے اور ہم ذمہ داری کے ساتھ یہ اقدام انجام دیں گے، کیونکہ علاقے میں ایک دہشت گرد حکومت ہے جو قانون شکنی اور جارحیت کی عادی ہے۔ صہیونی حکومت اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے سلسلے میں دوسرے مرحلے کے مذاکرات قاہرہ میں شروع ہو گئے۔ رپورٹ کے مطابق مصر نے کہا ہے کہ اسرائیل اور حماس کے درمیان جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے مذاکرات قاہرہ میں شروع ہو گئے ہیں۔ ہفتے کے روز 42 روزہ ابتدائی جنگ بندی کا باضابطہ اختتام ہو رہا ہے، تاہم دوسرے مرحلے کے نفاذ پر تاحال کوئی حتمی معاہدہ طے نہیں پایا ہے۔ مصری حکام کے مطابق اسرائیل اور حماس کے درمیان مذاکرات کا آغاز ہو چکا ہے تاکہ جنگ بندی کے دوسرے مرحلے کے لیے شرائط طے کی جا سکیں۔ قبل ازیں صہیونی وزیر خارجہ نے کہا تھا کہ ایک اسرائیلی وفد مصر کا دورہ کرے گا تاکہ جنگ بندی کے پہلے مرحلے میں توسیع کے امکانات پر غور کیا جا سکے جو ختم ہونے والی ہے۔ دوسری طرف اسرائیل میں عوام جنگ بندی جاری رکھنے اور قیدیوں کی رہائی پر زور دے رہے ہیں، جبکہ دائیں بازو کے شدت پسند عناصر غزہ میں جنگ شروع کرنے اور فلسطینیوں کی جبری نقل مکانی کے حق میں ہیں۔ خبر رساں ذرائع نے ایک بار پھر جنوبی شام پر اسرائیل کی فوجی جارحیت اور صوبے قنیطرہ میں صہیونی حکومت کے فوجی دستوں کی پیش قدمی کی خبر دی ہے۔ المیادین نیٹ ورک کے مطابق اسرائیلی قابض فوج جنوبی شام میں قنیطرہ کے مشرقی مضافات میں واقع تل المسرہ فوجی علاقے کی طرف پیش قدمی کر رہی ہے۔ المیادین کی رپورٹ کے مطابق تل المسرہ فوجی علاقے میں فائرنگ کی آوازیں بھی سنی گئیں کہ جو اسرائیلی فوج کی جانب سے تھیں۔ اڈنا کے مطابق بدھ 27 فروری کی صبح اسرائیلی فوج مشرقی صوبے قنیطرہ کے گاؤں سیدہ الجولان سے گزرنے کے بعد صوبے درہ کے مغربی علاقوں میں داخل ہوئی اور ان علاقوں کے باشندوں کو دھمکی آمیز پیغامات میں کہا ہے کہ وہ کچھ علاقے خالی کر دیں۔ مقامی ذرائع نے اعلان کیا ہے کہ ان علاقوں کے مکین اپنے گھر خالی کر رہے ہیں۔ اسرائیلی فوج کے زمینی دستے صوبے درہ میں پیش قدمی کرتے ہوئے مغربی شام میں واقع گاؤں البکر اور تسیل نامی علاقے کے قریب ایک فوجی چھاونی میں داخل ہو گئے۔ موصولہ خبروں کے مطابق جنوبی شام میں نوجوانوں کے ایک گروپ نے اسرائیلی حکومت کی شام میں جاری جارحیتوں کا مقابلہ کرنے کے لیے ہتھیار اٹھا لیے ہیں۔ ایرانی وزارت خارجہ کے ترجمان نے جنوبی شام اور دمشق کے نواحی علاقوں پر غاصب صہیونی حکومت کے تازہ فضائی اور زمینی حملوں کی مذمت کرتے ہوئے عالمی برادری اور اسلامی ممالک سے اس جارحیت کی مذمت، فیصلہ کن رد عمل اور صہیونی حکومت کی لاقانونیت کو روکنے کے لیے فوری اقدامات کا مطالبہ کیا ہے۔ یہ خبریں آپ ریڈیو تہران اسلامی جمہوریہ ایران سے سماعت فرما رہے ہیں۔ مدرسے جامع دارالعلوم حقانیہ اکوڑا خٹک میں نماز جمعہ کے دوران خودکش دھماکے میں مولانا حامد الحق سمیت 6 افراد جاں بحق ہو گئے۔ آئی جی خیبر پختونخوا کے مطابق خودکش دھماکے میں 6 افراد جاں بحق ہوئے، جن میں مولانا حامد الحق بھی شامل ہیں۔ خودکش دھماکے کی تحقیقات شروع کر دی گئی ہیں۔ جائے وقوع سے فرانزک ٹیموں نے شواہد اکٹھے کر لیے ہیں۔ پولیس حکام کا کہنا ہے کہ دھماکہ خودکش تھا اور حملہور مسجد کے ساتھ گیٹ سے داخل ہوا۔ ذرائع کے مطابق دھماکے میں مولانا حامد الحق کو ٹارگٹ کیا گیا۔ مسجد کے ساتھ ملحقہ ایریے میں مولانا حامد الحق کو نشانہ بنایا گیا۔ اکوڑا خٹک مدرسے میں پولیس کے 23 اہلکار ڈیوٹی پر تعینات تھے۔ مولانا حامد الحق کو 6 پولیس اہلکار سیکیورٹی کے لیے فراہم کیے گئے تھے۔ اکوڑا خٹک مدرسے کے انٹری گیٹس پر مدرسے انتظامیہ کی بھی سیکیورٹی موجود تھی۔ اطلاع ملنے پر ریسکیو کی 4 ایمبولینسز، مئی میڈیکل ٹیموں اور فائر ٹیم موقع پر پہنچیں اور 20 افراد کو نکال کر ایمبولینسوں کے ذریعے اسپتال منتقل کیا گیا۔ پاکستان کے وزیر اعظم شہباز شریف نے مدرسے حقانیہ اکوڑا خٹک میں خودکش دھماکے کی شدید مذمت کی ہے۔ وزیر اعلی خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور نے اکوڑا خٹک دھماکے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے نوشیرہ اور پشاور کے ہسپتالوں میں ایمرجنسی نافذ کرنے کی ہدایت کر دی ہے۔ دوسری جانب خیبر پختونخوا کے علاقے ہنگو اور بلوچستان کے صوبائی دارالحکومت کوئٹہ میں بھی دھماکوں کے نتیجے میں 1 شخص جاں بحق اور 10 زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی ذرائع کا کہنا ہے کہ ہنگو کے علاقے اورگزئی سما مامو زئی میں واقع مارکیٹ میں دھماکہ ہوا، جس کے نتیجے میں 1 شخص جاں بحق جبکہ 4 زخمی ہو گئے۔ سیکیورٹی فورسز نے علاقے کو گھیرے میں لے لیا۔ ادھر کوئٹہ میں گیلانی روڈ پر دھماکے میں 6 افراد زخمی ہو گئے۔ پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد میں ایران پاکستان تعلقات، بزنس آؤٹ لک اور مواصلات کی تقویت کے عنوان سے ایک سیمینار جمعے کو اسلام آباد انسٹیٹیوٹ فار اسٹریٹجک اسٹڈیز ISSI کی میزبانی میں ایرانی سفارتخانے کی شرکت سے منعقد ہوا۔ ایران پاکستان تعلقات اور علاقائی روابط کے امکانات کے جائزے سے متعلق منعقدہ اس سیمینار کے مقررین نے تجارتی تبادلوں کے حجم میں اضافے کے حصول کے لیے انتظامی اور لاجسٹک پیچیدگیوں پر قابو پانے کے مقصد سے دونوں ممالک کے حکام کے درمیان تعمیری تعاون پر تاکید کی اور اس بات پر زور دیا کہ مشترکہ مفادات اور پاکستان اور ایران کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے مضبوط باہمی تعاون ناگزیر ہے۔ پاکستان میں سفارتکاری، میڈیا، اقتصادیات اور سیاست کے شعبوں کے ممتاز ماہرین کے علاوہ کچھ غیر ملکی سفارتکاروں نے بھی سیمینار میں شرکت کی۔ شرکا نے $10 ارب کے تجارتی ہدف اور توانائی کے اہم منصوبوں کو ایران پاکستان تعلقات کو مضبوط بنانے کے لیے اہم اقدامات کے طور پر اجاگر کیا۔ پاکستان میں ایرانی سفیر نے اپنی تقریر میں کہا کہ ایران کی چابہار بندرگاہ اور پاکستان کی گوادر اور کراچی بندرگاہیں دونوں ممالک کی معیشتوں کے ساتھ ساتھ خطے کے تمام ممالک کی معیشتوں کے درمیان تعلقات کو مضبوط بنانے کی بھرپور صلاحیت رکھتی ہیں۔ اسلامی جمہوریہ ایران اور پاکستان کے قومی نشریاتی اداروں کے درمیان ایک تاریخی معاہدہ، دونوں ممالک ایک دوسرے کے ٹیلی ویژن پروگرام نشر کریں گے، اس بارے میں تفصیلات بتا رہے ہیں اسلام آباد سے ہمارے نمائندے سید علی رضوی۔
ایران اور پاکستان کے درمیان میڈیا تعاون کے تحت اسلامی جمہوریہ ایران کے نشریاتی ادارہ صدا و سیما اور پاکستان کے قومی نشریاتی چینل پی ٹی وی کے درمیان ایک معاہدہ طے پایا ہے۔ یہ معاہدہ پاکستان میں ایران کے سفیر اور وزارت اطلاعات و نشریات کے اعلیٰ حکام کے موجودگی میں دستخط کیا گیا، جو دونوں ممالک کے درمیان ٹیلی ویژن پروڈکشن کے تبادلے کے راہ ہموار کرے گا۔
اس معاہدے پر دستخط کے بعد دونوں ممالک ان امور کے تبادلے کے پابند ہوں گے اور اپنے قومی میڈیا کے وسائل کے اشتراک سے باہمی تعاون کو مزید مستحکم کر سکتے ہیں۔ یہ تبادلہ نہ صرف دونوں ممالک کے ثقافتی اور تمدنی روابط کو فروغ دے گا بلکہ ان کے درمیان قربت اور ہم آہنگی میں بھی اضافہ کرے گا۔
معاہدے کے تحت پہلے مرحلے میں رمضان المبارک کے دوران ایران کے نشریاتی ادارے کے تحت چلنے والے اردو چینل سحر اردو کے ذریعے تیار کردہ قرآنی مقابلہ اقرا کے 30 اقساط پاکستان کے قومی چینل پر نشر کیے جائیں گے۔
ہم جانتے ہیں پاکستان میں کہ ایران کی جو ہے انڈسٹری فلموں کی اور ڈراموں کی وہ بہترین ہے، تو ہم چاہتے ہیں کہ ہم چونکہ بارڈرز بھی شیئر کرتے ہیں تو ایک دوسرے کے لوگوں کو، دونوں ملک کے جو لوگ ہیں عوام، ان کو مزید نزدیک لائیں، اور یہ تبھی ہو سکتا ہے جب ہم ایک دوسرے کے کلچر کو انڈرسٹینڈ کریں گے۔ تو میڈیا انٹریکشن اور کلچر انٹریکشن مسٹ ہے اس کے لیے۔
اس کے علاوہ ایران نے پاکستان کے قومی نشریاتی ادارے کو 4 ڈرامے سیریز، ایک اینیمیشن اور 4 اہم دستاویزی فلموں کے نشر کرنے کے رائٹس دیے ہیں، جبکہ پاکستان کی میڈیا پروڈکشنز کو بھی جلد ایران میں نشر کیا جائے گا۔ دونوں ممالک کے حکام نے اس معاہدے کو ثقافتی تعلقات کے فروغ کے لیے ایک قیمتی موقع قرار دیا اور اس بات پر زور دیا کہ میڈیا باہمی افہام و تفہیم اور عوامی روابط کو مضبوط کرنے میں اہم کردار ادا کر سکتا ہے۔ سید علی رضوی، اسلام آباد۔
مزید خبریں۔ ترکیہ کے ساتھ عرصہ دراز تک برسر پیکار تنظیم کردستان ورکرز پارٹی پی کے 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 رہنما عبداللہ اوجلان نے ایک پیغام میں اپنے ماننے والوں کو ہتھیار ڈالنے کے لیے کہا ہے۔ موصولہ خبروں کے مطابق پی کے 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 رہنما عبداللہ اوجلان نے، جو 1999 سے ترکیہ کی جیل میں ہیں اور ان کو قید تنہائی میں رکھا گیا ہے، استنبول کی جیل سے دیے گئے بیان میں کرد عسکریت پسند گروپ سے ہتھیار ڈالنے کے لیے کہنے کے ساتھ ساتھ ان کی تحلیل کا بھی اعلان کیا، اس کی تحلیل کا بھی اعلان کیا جس کو تاریخی قرار دیا جا رہا ہے۔ بیان میں عبداللہ اوجلان نے کہا کہ میں ہتھیار ڈالنے کا اعلان کرتا ہوں اور میں تاریخی طور پر اس اعلان کی ذمہ داری قبول کرتا ہوں۔ ایران کی وزارت خارجہ کے ترجمان اسماعیل بخائی نے پی کے 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 رہنما کی جانب سے ہتھیار ڈالنے کے اعلان کا خیر مقدم کرتے ہوئے اس فیصلے کو تشدد کو ختم کرنے کی جانب ایک اہم قدم قرار دیا۔ انہوں نے کہا کہ اسلامی جمہوریہ ایران ہر اس عمل کا خیر مقدم کرتا ہے جو دہشت گردی کو روکنے اور پڑوسی ملک ترکیہ میں امن و سلامتی کے قیام کی تقویت کا باعث بنے، اور امید کرتا ہے کہ اس پیش رفت کے خطے کی سطح پر بھی مثبت اثرات مرتب ہوں گے۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے شمالی ضلع بانڈی پورہ کے ہاجن علاقے میں آتش زدگی کے ایک ہولناک واقعے میں چار شاپنگ کمپلیکس خاکستر جبکہ ایک رہائشی مکان کو نقصان پہنچا۔ مقامی ذرائع نے بتایا کہ ہاجن کے شیخ محلہ میں جمعرات کی شب ایک دکان سے آگ نمودار ہوئی، جس کے شعلوں نے چشم زدن میں قریب ہی واقع دیگر عمارتوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیا۔ ان ذرائع کا کہنا ہے کہ آگ کے شعلے اس قدر بلند تھے کہ ان کو دور دراز سے دیکھا جا سکتا تھا۔ انہوں نے کہا کہ آگ لگنے کی وجوہات معلوم کی جا رہی ہیں، تاہم اس میں کسی جانی نقصان کی کوئی اطلاع نہیں ہے۔ دریاسنا پولیس نے اس ضمن میں کیس درج کر کے قانونی کارروائیاں شروع کر دی ہیں۔ ایران کی فری اسٹائل ریسلنگ ٹیم البانیا میں شاندار کارکردگی کا مظاہرہ کرتے ہوئے سونے کے چار تمغے جیت کر چیمپئن بن گئی۔ ایران کی فری اسٹائل ریسلنگ ٹیم نے البانیا میں ہونے والی فری اسٹائل ریسلنگ چیمپئن شپ میں سونے کے چار، چاندی اور کانسی کا ایک ایک تمغہ جیت کر مجموعی طور پر پہلی پوزیشن حاصل کر لی۔ یہ بین الاقوامی ریسلنگ مقابلے البانیا کے دارالحکومت تیرانا میں منعقد ہوئے۔ اسی کے ساتھ ہی ریڈیو تہران سے خبریں ختم ہوئیں۔
سامعین، ریڈیو تہران کی اردو سروس آپ سے مخاطب ہے۔ سامعین، ایک ضروری اعلان سماعت فرمائیں۔ رمضان المبارک کے بابرکت مہینے کی مناسبت سے ریڈیو تہران نے دو خصوصی پروگرام ترتیب دیے ہیں، ان پروگراموں کو سننا نہیں بھولیے گا۔ صبح کی نشریات میں آپ یکم رمضان المبارک سے اس مبارک مہینے کی آخری تاریخ تک روزانہ خصوصی پروگرام دعوت الہی سماعت فرما سکیں گے۔ جی ہاں، ایک پروگرام کا نام ہے دعوت الہی، اور شام کی نشریات میں ہم آپ کے لیے یکم رمضان المبارک سے اس مہینے کی آخری تاریخ تک روزانہ خصوصی پروگرام نور رمضان پیش کریں گے۔ جی، دوسرے پروگرام کا نام ہے نور رمضان، اور سامعین آپ سے امید ہے کہ آپ ان خصوصی پروگراموں سے بھی ضرور استفادہ کریں گے۔ تو سامعین، ان پروگراموں کو سننا نہیں بھولیے گا رمضان المبارک کے مہینے میں، جو پہلی تاریخ سے رمضان المبارک کی آخری تاریخ تک روزانہ پیش کیے جائیں گے۔ ایک پروگرام صبح کی نشریات میں شامل ہوگا اور دوسرا پروگرام شام کی نشریات میں۔ ایک پروگرام کا نام دعوت الہی اور دوسرے پروگرام کا نام نور رمضان۔ تو سنیے گا یہ پروگرام، اور پروگراموں سے متعلق ہمیں اپنی آرا سے بھی ضرور آگاہ کیجیے گا۔ یہ تھا ایک ضروری اعلان، اور اب سماعت فرمائیں نعت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔
خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، خاک پر نور خدا جسم میں ڈھل کر اترا، ایک قرآن خد و خال بھی ہم پر اترا، نئے رنگوں سے مراد تب سحروں شام ہوئے نئے رنگوں سے مرتب سحروں شام ہوئے چشمے کونے